علیکم، میرا نام حسن سعید جعفری ہے، میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، اترولا ضلع بلرامپور کا رہنے والا ہوں اور یہاں ایران میں تحصیل کرتا ہوں. یہ جگہ جو جہاں یہ فلم برداری ہو رہی ہے، یہ مشہد میں دفتر آیت اللہ فاضل لنکارانی مرحوم کا دفتر ہے، کہ جہاں پہ مسئلے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں، وجوہات شریعہ پرداخت کرتے ہیں اور اپنی جو علمی مشکلات پیش آتی ہے اس کو یہاں پہ حل کیا جاتا ہے.
جناب سید حسن سعید جعفری بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو وقت نکال کر مرحوم آیت اللہ العظمیٰ فاضل لنکرانی کے دفتر میں آتے ہیں اور ان کے ذمے جو کام سپرد کیا گیا ہے اسے بخوبی انجام دیتے ہیں. انہوں نے آج کی صبح اس دفتر سے ہی اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے.
یہ کتاب ایک ہے جس کا نام ہے جامعۃ المسائل اردو، یہ آیت اللہ فاضل لنکرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اچھا، فرق کیا ہے توضع المسائل میں اور جامعۃ المسائل میں؟ توضع المسائل جو کتاب ہے اس میں ہر مرجع کے فتوے ہوتے ہیں. جب کوئی مرجع اپنے اجتہاد پہ پہنچتا ہے جب اپنے، تو وہ ایک کتاب لکھتا ہے، اس میں توضع المسائل اس کو کہتے ہیں. اچھا، وہ مسائل جدیدہ جو پیش آتے ہیں جو توضع المسائل میں نہیں ہوتے ہیں وہ جامعۃ المسائل میں لکھے جاتے ہیں. مطلب جامع المسائل میں ہر لحاظ سے تکمیل ہوتی ہے، تو وہ مسئلے جو توضع المسائل میں نہیں ہوتے ہیں وہ جامعۃ المسائل میں ہوتے ہیں. اچھا، مرحوم آیت اللہ فاضل لنکرانی نے جو توضع المسائل لکھی تھی اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہوا تھا، تو جو جامعۃ المسائل اردو تھی اس کا بھی ترجمہ کرنا تھا، تو ہم نے اس کتاب کو اس کا ترجمہ کیا. ہم تھے اور کچھ ہمارے افراد دوست تھے، انہوں نے مل کر کے اس کا ترجمہ کیا اور بڑی اچھی مطلب کتاب ہے. اس کو اگر آپ حضرات اگر آپ کو دستیاب ہو تو اس کا مطالعہ کریں اور اس کو پڑھیں، بہت اچھی کتاب ہے. تو وہ مسئلے جو توضع المسائل میں نہیں تو وہ اس کتاب میں ہوتے ہیں اور بڑی مفید کتاب ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میں نے مسئلے دیکھے توضع المسائل میں، یہ مسئلہ ہم کو نہیں ملا، یہ ہم کو مسئلہ ڈھونڈ رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہچانا کہ نہیں. تو اس کے لیے دوسری یہ کتاب ہے جامعۃ المسائل، کہ وہ مسئلے جو توضع المسائل میں نہیں اس کو آرام سے آپ دیکھیے اور جو بھی مشکل پیش آئے وہ کریں. اچھا، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی نیا جدید مسئلہ جیسے آج کل کے زمانے میں پیش آ رہا ہے اور نہیں آپ کا اس کا جواب ہے، تو آپ خود مرحوم کے دفتر میں آپ اسے مکاتبہ کریے، ان کی انٹرنیٹ لائن ہے باقاعدہ، ان کا ای میل ایڈریس ہے، وہ کریے، آپ اس کو جواب دیں گے. جس زبان میں آپ اس سے سوال کریں گے اس زبان میں آپ کو جواب دیں گے. ہمارا وقت اس دفتر کا ختم ہو گیا ہے، ہمارے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جا رہے ہیں.
سید حسن سعید جعفری تقریباً 15 برسوں سے مشہد مقدس میں مقیم ہیں اور ہر روز وہ فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں.
السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا مولا الغربان، السلام علیکم یا شمس الشمس، السلام علیکم یا علی ابن موسی رضا راز بن قدر والقضاء حتى الله يرضى.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرا پارے تن خراسان میں دفن ہوگا، کوئی بھی مصیبت زدہ اور گنہگار اس کی زیارت نہیں کرے گا مگر یہ کہ خدا اند عالم اس کی مصیبتوں کو برطرف اور گناہوں کو معاف کر دے گا.
من زار رضا فی الخراسان وجب له الجنہ. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میرے بیٹے ہمارے آپ کے آٹھویں امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام کی زیارت خراسان میں کی اس کے اوپر جنت واجب ہے. کسی نے کہا کہ مولا، رسول خدا سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ان کی زیارت کا ثواب کتنا ہے؟ کہا جو بھی ان کی زیارت کرے گا معرفت کے ساتھ اس کو 70 حج کا ثواب ملے گا، 70 عمرے کا ثواب ملے گا. کسی صاحب نے بولا، کہا مولا کیسے ہو سکتا کہ ایک زیارت امام رضا 70 حج 70 عمرے کا ثواب؟ کہا نہیں یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، 70,000 حج کا. کہا 70,000 حج کا؟ کہا نہیں اور اس سے بھی زیادہ، یعنی تعداد بڑھاتے رہے. کہا کہ اتنی زیادہ امام حضرت کا زیادہ کا ثواب ہے. اور امام محمد عقیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے باپ کی زیارت وہی کرے گا جو شیان خالص ہوگا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ بہت سے حضرات امام حسین کی زیارت کو جاتے ہیں لیکن وہ جو ہے خالص شیعہ نہیں ہوتے، دوازدہ امام نہیں ہوتے، لیکن امام رضا کی زیارت کو وہی آئے گا جو خالص شیعہ ہوں گے. بہت ہی زیارت کا ثواب ہے. اور جو بھی یہاں پہ آتا ہے، جو بھی مشکلات لے کے آتا ہے ہمارے سامنے، میں خود 20 سال سے یہاں پہ مشہد میں رہ رہا ہوں، اس چیز کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو کینسر کے مریض تھے وہ شفا لے کر کے گئے، جو مشکلات پریشانی لے کر کے آئے تھے وہ ان کی مشکلات اور پریشانی حل ہو کر کے گئی، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو بہت مقروض تھے جن کے اوپر قرضہ پٹا ہوا تھا نہیں دے سکتے تھے، آئی امام رضا کی زیارت کے لیے چلے گئے. بہت سی ایسی لڑکی تھی جن کی شادی نہیں ہو رہی تھی، آئی امام رضا کے پاس اور دعا مانگی، ان کی دعائیں قبول ہو گئی. بہت سے ایسے لوگ تھے جو بے اولاد تھے، جن کی اولادیں نہیں ہو رہی تھی، آ کے امام رضا کے سامنے انہوں نے رو کے مانگا، جامعۃ الائمہ کا واسطہ دیا، ان کو خدا نے اولاد دی امام رضا کے توسط سے. تو اتنا زیادہ ثواب ہے. یہاں پہ جو بھی آتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا. اور ہمارے استاد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ مشہد میں انسان خالی ہاتھ آتا ہے لیکن جب امام رضا کے ظاہر بر کے جاتا ہے تو وہ پورے ہاتھوں سے بھرا ہوتا ہے، ہر چیز اس کے پاس ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کو معنوی دولت بھی ملتی ہے، مادی دولت بھی ملتی ہے، دنیاوی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، آخری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. واغیر ان سالوں میں جو میں نے یہاں رہا ہوں دیکھا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس وہ ہوتا ہے، جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، جب کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، آتے ہی امام رضا کرتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغربا. اور واغیر ایسا نہیں ہے، چاہے آپ اپنے شہر سے زیارت کریے، اپنے ملک سے زیارت کریے، جہاں بھی ہے زیارت کریے، زیارت کا وہی ثواب ہے. لیکن یہاں لوگ آ کر کے نزدیک آ کر اس چیز کو یاد کر کے دیکھ کے یہ مشاہدات یہاں پہ کرتے ہیں، یہاں پہ زائرین کو دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ نشر البلاغہ میں ہے کہ بعض فرشتے جو ہوتے ہیں حالت رکوع میں ہیں، بعض ایسے ہیں جو حالت سجود میں ہیں، بعض ایسے فرشتے ہیں کیونکہ خدا نے ان کو معین کر رکھا ہے اس لیے کہ تم صرف رکوع ہی میں رہو، تم صرف سجدے میں ہی رہو، تم صرف قیام کی حالت ہی رہو. اگر آپ کو یہ نظارہ دیکھنا ہے تو آئیے حرم امام رضا میں دیکھیے کہ کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قنوت کی حالت میں ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے. تو یہ واقعی یہ من جنت ایک دم جنت کا موسم لگتا ہے کہ جس طرح کے ہر ملائکہ اپنے سجدے میں مشغول ہیں، اپنے ذکر میں مشغول ہیں. اوزان محترم میں کیا ہوتا ہوں کہ میں نے رمضان میں جو یہاں پہ دیکھا ہے، جو خلوتیں دیکھی، جو یہاں رمضان کی خیر و برکات دیکھی ہے کہ جب آتا ہے انسان. اچھا یہاں ایران کا ایک بڑا اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں کی ٹی وی پہ، جیسے مثال کے طور پہ ہم مشہد میں رہتے ہیں تو مشہد میں روزے کا ٹائم کیا ہوتا ہے، روزے سے پہلے کی جو دعا ہوتی وہ پڑھی جاتی ہے، اور جو اسماء متبرکہ ہیں جو آپ لوگوں کی خدمت میں بھی میرے خیال سے پہنچ چکے ہوں گے وہ اس کو پڑھتے ہیں. اور اس کو پڑھنے کے بعد جب ماہ رمضان میں پھر جب روزے کا وقت آتا ہے تو اذان مؤذن اذان دیتا ہے، ٹی وی سے اذان ریلیز ہوتی ہے، اور ریلیز ہونے کے بعد اس وقت آدمی روزہ کھول لیتا ہے. پھر یہ جو ہے رمضان یہاں پہ ایک ہوتا ہے، پھر مسجدوں میں یہاں پہ لوگ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. لیکن جیسے ہمارے ہندوستان وغیرہ میں ہوتا ہے کہ لوگ افطاری دیتے ہیں، یہاں افطاری نہیں دیتے، لیکن خود خدام امام رضا کی طرف سے، حرم امام رضا کی طرف سے، آستانہ قدس رضوی کی طرف سے یہاں پہ ہر روز 4 یا 5 ہزار لوگوں کو افطار کرایا جاتا ہے. وہ اس طریقے سے افطار کرایا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں جائیے گا، وہ خدام جاتے ہیں، وہ مسجد میں افطار کا جو امام رضا کا حضرت کا ٹکٹ ہے وہ جا کر کے دیتے ہیں اور زائرین اس سے استفادہ کرتے ہیں.
زیارت انسان کے اندرونی احساسات و جذبات اور عشق و لگاؤ کا اظہار ہے. کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر، اہل بیت اور بزرگوں کا عاشق و چاہنے والا ہو اور اس کے اندر ان عظیم ہستیوں کی بارگاہوں اور چوکھٹ کی زیارت کی تڑپ نہ ہو؟
میں 20 سال کے عرصے میں جو میرا یہاں پہ تجربہ رہا ہے کیونکہ زائرین کا اتنا جمع غفیر مجمع ہوتا ہے, جب بھی میں جاتا ہوں زری کے پاس مجھے زری چھونے کی نہیں ملتی, لیکن ماہ رمضان کا ایک تنہا ایسا وقت ملتا ہے, ایک تنہا ایسا موقع ملتا ہے کہ جو زری انسان تھوڑی آرام سے چوم سکتا ہے. اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کے ساتھ, بلکہ اکثر طلبہ جو مشہد میں یہاں رہتے ہیں وہ آتے ہیں اور امام رضا کی زیارت کو رات میں رہتے ہیں, صبح سحر تک ہوتی ہے, پھر یہ دعائیں سحر جو ہوتی ہے ایران میں یہ رسم ہے کہ دعائیں سحر ٹی وی سے بھی ریلیز ہوتی ہے اور آپ کے جو ہے حرم امام رضا میں ہوتے ہیں. جب آدھا گھنٹہ جب آپ نماز صبح کے لیے ہو جاتا ہے ہم لوگ اپنے گھر پہ جاتے ہیں, عجیب سا موسم رہتا ہے. واقعی میری سفارش ہے آپ لوگوں سے, جو بھی امام رضا کو زیارت کرنا چاہتے ہیں, اگر چاہتے ہیں بمعرفت زیارت کریں تو کبھی بھی آ سکتے ہیں, لیکن اور چاہتے ہیں بمعرفت ہو زیارت تو آئیے حرم میں ماہ رمضان میں آئیے, کیا واقعی کیا سما ہوتا ہے.
زیارت عشق و محبت کی زبان ہے, حقیقی وابستگی کی نشانی ہے اور ایک طرح سے قلبی اور جذباتی تعلق اور محبت کا اظہار.
امام رضا کا جب زمانہ تھا تو مامون نے یہ کہا کہ جب مامون نے ولی عہد کیا مامون نے کہا کہ نہیں, امام رضا نے کہا کہ آپ جو ہے عید کی نماز آپ پڑھائیے. کہا دیکھو مامون میں نے تیری سب باتیں مانی لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا. اس کا اصرار رہا کہ نہیں آپ نماز پڑھائیے. کہا تو ٹھیک ہے لیکن نماز میں تمہاری شرط نہیں رہے گی, ہماری شرط رہے گی. کہا کیا مطلب؟ کہا اس طریقے سے میں نماز پڑھاؤں گا جس طریقے سے میرے جد رسول خدا پڑھایا کرتے تھے. مامون نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے آپ نماز پڑھنا چاہے. امام رضا علیہ السلام جاتے ہیں اپنے کو آراستہ کرتے ہیں, رسول کا امامہ لگاتے ہیں, رسول کی ابا کو پہنتے ہیں. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے اتاق سے باہر آؤں تو تم لوگ نعرے تکبیر لگانا اذان مطلب. اس وقت ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام آتے ہیں, آنے کے بعد جو ہے سر پیر بغیر جوتے کے ہوتے ہیں, آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ جو لوگوں نے گھیر لیا کہا آج علی ابن موسیٰ رضا نماز پڑھا رہے. لوگوں نے کہا کہ وہ جن لوگوں نے رسول کا زمانہ سنا تھا, کہا مجھے رسول خدا کا زمانہ یاد آ رہا ہے. ایسے جب امام رضا نوغاں سے ہوتے ہوئے جب آئے نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں تو مامون کے مشوروں نے جاسوس سے کہا کہ اے مامون تو نے یہ کیا غضب کیا, ایسا تو نہیں کہ تیری حکومت پلٹ جائے, تو نے یہ کیا علی ابن موسیٰ رضا کو کیوں زیارت پڑھنے کی دی, کیوں نماز پڑھنے کی اجازت تو نے علی ابن موسیٰ رضا کو دی, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری تیری حکومت کا تختہ نہ پلٹ جائے. ایک مرتبہ مامون آتا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مولا آپ چلا دیئے, ہمارا آدمی خود نماز پڑھا دے گا. کہا دیکھا مامون میں نے تجھے منع کیا تھا, تو نہیں اس راہ پہ میں آیا تھا, لیکن اگر تو ٹھیک کہتا ہے تو ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھائیں گے. یہ نماز ایسی نماز تھی کہ لوگ دیکھ کر کے پریشان ہو رہے تھے اور خراسان میں انقلاب آ رہا تھا. خود امام اسمن ہمارے 12 امام جو ہیں, 12 امام کل نہ محمد, انہیں ہمارا پہلا بھی محمد ہے, جسے روایت بیواری دعا ہے اول نہ محمد, اوسط نہ محمد, آخر نہ محمد. ہمارا اول بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے. کہ جو ہمارا پہلا کہے گا وہی ہمارا بیچ والا کہے گا, وہی ہمارا آخرا والا کہے گا. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, کیونکہ یہ حدیث منسوب ہے امام جعفر صدیق علیہ السلام سے, لیکن امام رضا کی طرف سے منقول کر سکتے ہیں, کیونکہ میرات الارشاد کتاب میں جانب علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اگر کسی امام کا قول تمہارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو تم کسی معصوم کی طرف سے نقل کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ اگر کوئی حدیث امام صادق نے کہی ہے تو کہو قال امام رضا علیہ السلام, قال امام باقر علیہ السلام, تمہارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کوئی مشکل نہیں پڑتی ہے. اس لیے فرمایا ہے امام رضا فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے, تمہاری زندگی ہمیں ہمیشہ مٹھاس ہے, تم اپنی زندگی سے لذت حاصل کرتے رہو تو کیا کرو, نماز کو اول وقت پڑھو. امام رضا علیہ السلام کی بہت زیادہ سفارش ہے کہ نماز اول وقت پڑھا. کہ وہ ہم شیعہ میں سے نہیں ہے کہ جو نماز کو ہلکا شمار کرے. اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مومن, ایک مومن دوسرے مومن کا خیال نہ رکھے تو وہ مومن نہیں ہے, کیونکہ اگر ایک مومن کھا رہا ہے پی رہا ہے اور دوسرا یہ مومن معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بھوکا ہے پیاسا ہے اس کے پاس نہیں ہے, تو کہتے ہیں ایک مومن اگر دوسرے مومن کو احتیاج نہ پوری نہ کرے تو وہ آخر وہ مومن نہیں ہے. اور بات بھی صحیح ہے, سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہم جو ہے اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پی رہے ہیں, اچھا پہن رہے ہیں, لیکن ہمارے سامنے والا پڑوسی نہ اس کے پاس صحیح کھانے کو ہے نہ صحیح پہننے کو ہے, تو کیا یہ ہمارا دل نہیں کہتا؟ آپ جا کر کے باہر ملکوں میں, جیسا کہ مجھے سننے میں آیا ہے اور مشاہدہ بھی کیا ہے چیز کو, کہ اگر کسی کو کوئی مشکل پیش ہوتی ہے تو مدد کرتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو اہل بیت کا شیعہ کہتے ہیں, علی ابن موسیٰ رضا کا شیعہ کہتے ہیں, امیر المومنین کا شیعہ کہتے ہیں, اور ہمارا کوئی شیعہ ایسے رہے تو کیسے انسان برداشت کر سکتا ہے؟ تو امام رضا سے فرماتے ہیں, اور یہ بات ہے کہ میں نے اس چیز کو تجربہ بھی کیا ہے, اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہے, اپنے استاد سے بھی سنا ہے, کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کی ایک مشکل کو حل کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی 70 مشکل کو حل کرتا ہے. البتہ 70 ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اصطلاحاً 70 مشکل ہے, 70 مشکل خدا نہیں کرتا ہے, بہت سی مشکلات کو حل کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ تم اگر ایک صدقہ دو تو خداوند عالم 10 برابر تم کو دے گا, 10 برابر یہ اصطلاحاً ہے, کیونکہ ایک صدقہ دینے میں ہزاروں مشکلات حل ہوتی ہے, ہزاروں گرفتاریاں دور ہوتی ہے, ہزاروں پریشانیاں دور ہوتی ہے. اور یہ ماہ رمضان یہ وہ موقع ہے کہ انسان کار خیر کرے, کیونکہ میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک آیت کی تلاوت کرے اس نے ایک آیت ایک پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. تو جو شخص ماہ رمضان المبارک میں ایک کام کرے گا, ایک خدمت کرے گا, ایک کسی کو کپڑا پہنائے گا, کسی کو ایک مدد کرے گا, مالی لحاظ سے مدد کرے گا, تو خدا وندی عالم اس کو ہزاروں مشکلات کی مشکلات کو حل کرے گا. جس طریقے سے میں نے خود ایران میں دیکھا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو یہاں کے خیرین افراد وہ افراد ہیں جن کی مالی لحاظ سے کچھ بہتر ہوتے ہیں, وہ کچھ چاول یا گھی تیل خرید کے غریبوں میں بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو. کیونکہ جو شخص جو روزے دار ایک روزہ رکھ کے افطار کرے گا اس پیسے سے خدا وندی عالم اور وہ زائد وہ روزے دار اور ملائکہ اس کے لیے دعا کر کے اس کی مشکلات حل ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بار الہ اپنی تمام اور بے شمار نیکیوں میں سے جو تو نے اب تک نازل کی ہیں اور جو کچھ ماہ مبارک رمضان اور شب قدر میں نازل کرے گا اور جو کچھ ہر سال نازل کرے گا انہیں میرے بھی شامل حال کر. اے رحیم و کریم میری آرزوؤں کو پورا کر دے ان خیر و نیکیوں میں جنہیں تو نے ارزانی کی ہے اور بے شمار رحمتوں میں جو نازل ہو رہی ہیں اور ان مغفرت میں جس کا دریا تو نے جاری کیا ہے مجھے بھی شامل کر. بلاؤں سے دور رکھ ان نیکیوں کو جو تو قبول کرتا ہے مجھ سے قبول کر لے اور جن گناہوں کو تو معاف کرتا ہے انہیں معاف کر دے.
بچوں تم کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن پڑھنے کا کتنا ثواب ہے. کہتے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں قرآن ایک آیت پڑھے گا ایسی ہی ہے جیسے ایک قرآن اس نے پڑھا. جیسے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ایک آیت جو پڑھا یعنی ایک قرآن کیا, ایک پورا قرآن پڑھ لیا, یعنی قرآن کتنا پڑھا ہے. لیکن ماہ رمضان میں خدا نے یہ ہم کو تخفیف دیا ہے کہ ایک آیت یعنی ایک پورا قرآن پڑھنا. قرآن کا کیونکہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو نور بیوت کو فی تلاوت القرآن, اپنے گھروں کو منور کرو تلاوت قرآن سے, قرآن پڑھو، قرآن کی بڑی طاقت ہوئی، اور خصوصاً ماہ رمضان میں، اور خدا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، سن رہی ہو، خدا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ ایک آیت پڑھو ہم تم کو ایک قرآن کا ثواب دیں گے، تو جو ایک قرآن پڑھے گا تو 6600 کتنی آیتیں ہیں، ان سب کو کتنے اس نے قرآن کا ختم کیا، تو جو ایک آیت ایک قرآن ختم کرے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا، جو دو قرآن ختم کرے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا، جو تین قرآن ثواب ختم کرے گا کتنا ثواب ملے گا. اور بعضوں کو میں نے سنا ہے کہ ہم جو ہیں کچھ اہل علم ایسے ہوتے ہیں جو صبح سے قرآن پڑھتے ہیں تو دوپہر تک پورا قرآن ختم کر ڈالتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم 30 دن میں 30 جز قرآن 30 قرآن پڑھتے ہیں، کتنا ثواب ہے. اور یہ قرآن ماہ رمضان اب تکمیل اپنے تکمیلی مراحل کو طے کر، ہاں ماہ رمضان بہت تکمیل تک پہنچنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. اب عید آنے والی ہے، عید کیا چیز ہے؟ عید وہ چیز نہیں کہ آدمی سیوی کھا لے، عیدی بانٹ دے لوگوں کو، عیدی دے نہیں. جب رسول خدا سے پوچھے گئے امام صادق علیہ السلام سے کہ عید کیا ہے، تو لوگ رسول خدا نے کہا کہ ہماری جو ہے مسلمانوں کی 4 عیدیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ ایک عید الفطر ہے، ایک عید الضحیٰ ہے، ایک عید غدیر ہے، اور ایک عید جمعہ ہے.
جناب حسن سعید جعفری اپنے روزانہ کے امور انجام دینے کے بعد اپنے بچوں کو گھمانے لاتے ہیں، اور آج چونکہ ان کے پاس وقت کچھ زیادہ ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے ہمراہ پارک میں کچھ زیادہ دیر تک رہنا چاہتے ہیں. حسن سید، ماہ مبارک رمضان میں ہر روز اپنے بچوں کو کچھ دیر قرآن کریم کی تلاوت اور تجوید کی تعلیم دیتے ہیں.
اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، يوسوس في صدور الناس، من الجنة والنار.
اب یہ کہ ماہ رمضان جب انسان نے 30 دن کی جب روزہ رکھ لیا، خدا کی عبادت کر لی، تو اب کیا کرے؟ اس کو حفظ کرے. دیکھیں ہمارے استاد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کا بینک بھر جاتا ہے ہر چیز سے، پیسے سے یا دولت سے، تو وہ شیطان چاہتا ہے اس بینک کو خالی کر لے، مطلب ایک کوئی گناہ کر لے، ایک غیبت کر لے، کسی کی برائی بیان کر لے کرے، تو یہ ہوگا کہ وہ سارا وہ اعمال جو ہے دوسری طرف منتقل ہو جائے گا. اور یہ روایت کے جملے ہیں، کیا کہتے ہیں روایت میں؟ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی شخص کی غیبت کی ہے، کسی قرض کی برائی کی، یا کسی قرض کے بارے کسی شخص کے بارے میں تم نے اگر تہمت لگائی، تو یہ ہوگا کہ خدا بندے عالم کیا کرے گا، تمہارے سارے نیک اعمال اس کو دے دے گا، اس کے برے اعمال تم کو دے دے گا. تب انسان نے اتنی محنت کی ہے، اتنی زحمت کی ہے، 30 دن روزہ رکھا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، شب قدر کے اعمال انجام دیے ہیں، تو اب اس کو اتنی آسانی سے ہاتھ سے نہ جانے دے، کیا کرے؟ یعنی آرام سے اس کو نگہ رکھے. اب ایسا نہ ہو کہ شیطان آگے چوری کر لے، کیونکہ جب بھی کوئی چور آتا ہے چوری کرنے کے لیے آتا ہے تو سبزی کی دکان پہ چوری نہیں کرتا ہے، جب بھی کوئی شخص چوری کرنے کے لیے آتا ہے تو سونے کی دکان پہ چوری کرنے آتا ہے، کیونکہ اب آپ کے اعمال نیک اور پاک اور صاف ہو گئے ہیں، بھر چکے ہیں. اب نہ اس اعمال کو حفظ کریے، خالی نہ ہونے دیجیے کہ شیطان آئے آپ کو کسی گناہ میں ملوث کر کے سارے کو عمل خالی کروا لے. کوشش کریے کہ اس چیز کو ہمیشہ ایک باقی رکھنے کے لیے. اچھا، رمضان ایک تمرین ہے انسان کے لیے. کیسی تمرین رمضان ہے؟ رمضان کہ انسان جو ہے خدا سے نزدیک ہوتا رہتا ہے، نزدیک ہوتا رہتا ہے، نزدیک ہوتا رہتا ہے، اور آواز نہیں اتنا بہت نزدیک ہو جاتا خدا کے ذریعے سے، یعنی کہ پھر خدا جو ہے کلام کرتا ہے، پھر بندہ سنتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ امیر المومنین کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ رسول خدا کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ ماہ خدا ہے، خدا کا مہینہ ہے. یعنی اس زمانے اسی لیے افطار کے کرانے میں بہت زیادہ ثواب ہے. اور کہتے ہیں کہ جو بھی اس نے خدا کیا، کیونکہ وہ مہمان خدا ہے، خدا بندہ اس کو ہر لحاظ سے جبران کر دے گا. خدا ہم کو توفیق دے کہ اس اعمال کو، اس روزے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہیہ. ہاں بیٹا، اب افطار کا ٹائم ہو رہا ہے، اذان مغرب کا وقت نزدیک ہے. اب ماما سے کہی کہ صبح افطار لگے تاکہ ہم لوگ افطاری کریں.
ربنا يا 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 ربنا يا
جعفری صاحب کے گھر کا دوستانہ ماحول افطار کے وقت پوری طرح سے مکمل انداز میں دیکھنے کو ملتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا والله في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلامني يا طعم الفاج.
اے میرے رحیم و کریم مالک, ایسی زبان سے تجھے پکار رہا ہوں جو گناہوں کی وجہ سے لکنت اور بندش کا شکار ہے, اور ایسے دل کے ساتھ تجھے آواز دے رہا ہوں اور تجھ سے راز و نیاز کر رہا ہوں کہ گناہوں کی سیاہیوں نے جسے مقدر اور سیاہ بنا دیا ہے. اے میرے رحیم و کریم اللہ, تجھے آواز دے رہا ہوں, تیری طرف دوڑ رہا ہوں, تیری بارگاہ کی طرف تیزی سے قدم بڑھا رہا ہوں, امید و بیم کے عالم میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو گریہ و زاری میں ڈوب جاتا ہوں, مگر جب تیرے کرم پر میری نظر پڑتی ہے تو دل میں امید پیدا ہو جاتی ہے. اگر تو مجھے معاف کر دے تو یہ تجھ کو ہی زیبا ہے, کیونکہ تو سب سے زیادہ مہربان ہے, اور اگر مجھے سزا دے تو یہ تیرا حق ہے, کیونکہ اس صورت میں تو نے کوئی ظلم نہیں کیا.